بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 اپریل 2010 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قلم کی روشنی میں یہ دنیا دار الامتحان ہے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں نے 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ قلم، اس میں باغ والوں کا ایک قصہ بیان ہوا ہے، اسی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس سے مراد صرف کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اصل میں سبق آموزی، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو کنوے کیا جاتا ہے. چنانچہ اس قصے کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی، جو حقیقت اصل میں سب سے بڑی حقیقت ہے، اور حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اسی حقیقت کی بار بار یاد دہانی کراتے رہے ہیں، لیکن وہ انسان کے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے آسانی سے. اسی حقیقت کو گویا ری افرم کیا گیا، ایک قصے کے پیرائے میں بیان کیا گیا کہ انسان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے. اور وہ اصل بات کیا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اصل میں آزمائش کی. یہ دنیا اصل ہماری زندگی نہیں ہے، اصل حیات اس کا دروازہ کھلے گا موت کے بعد. ہمارا سفر حیات بہت طویل ہے. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے گی، ویسے تو قبرستان میں آپ جائیں تو قبروں پر کتبے لگے ہوتے ہیں، تاریخ پیدائش فنا اور تاریخ وفات فنا، اللہ اللہ خیر صلا. کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے. کیا یہ جملہ ہمارے ایمان کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہے؟ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے. قرآن تو کہتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے سرحد کے پار ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وہاں سب دوست بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور نظریں چرائیں گے، سب رشتے دار بھی سامنے ہوں گے اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ شاید سفر حیات یہی ہے، تاریخ پیدائش فنا اور انتقال فنا، اور یہی اصل زندگی ہے، اس میں جس کو جو مل گیا، زیادہ مل گیا تو اس کو بڑی عزت افزائی ہو گئی، بڑا خوش قسمت ہے، اس کے نصیب کھل گئے، کوئی بیچارہ محروم رہ گیا تو انتہائی بد نصیب ہے، قابل رحم ہے، مظلوم ہے۔ یہ سارے تصورات جو ہیں ان کی اصل حقیقت تب کھلتی ہے جب ایمان پختہ ہو جائے کہ ہماری سفر حیات تو ہمارا بہت طویل ہے، اس کا یہ بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ سفر حیات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہماری ارواح کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، ارواح انسانی کی پیدائش بہت پہلے ہو گئی تھی عالم امن، سفر حیات شروع ہو چکا ہے وہاں سے، پھر اس دنیا میں ہم باقاعدہ بھیجے گئے ہیں آزمائش کے لیے، وہ ابھی اس درجے کا شعوری نہیں ہمیں محسوس ہوتا، لیکن اس عالم ارواح میں بھی ہم سے ایک عہد دیا گیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے تذکرہ ہے، اللہ تعالی نے اپنی پہچان کروائی تھی، کیا میں ہی تمہارا رب اور مالک اور خالق نہیں ہوں، کون ہے تمہارا خالق و مالک، کیا میں ہی نہیں ہوں، سب نے کہا پروردگار تو ہی ہے، ہم نے تجھے پہچان لیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے سفر حیات کا، جسے قرآن نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی ہے موت اور حیات جس کو تم اپنے پیمانے سے ناپتے ہو، جسے اقبال نے کہا کہ تو اسے پیمانائے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، لیکن ہمارے پیمانے تو یہی ہیں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں کو انتقال کر گئے۔ یہ کیا ہے، موت بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، حیات بھی تخلیق کی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو سفر حیات تمہارا اس دنیا میں ہے، اس پلینٹ پر، یہ صرف امتحانی وقفہ ہے تاکہ اللہ جانچے کون ہے تم میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے۔ یہ آپ، میں اور آپ سب کہاں ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اور یہ جو ہے اس کا خاتمہ کسی بھی وقت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کتنی مہلت دی گئی، یہ وہی جانتا ہے، ہاں ایک طے کر دی گئی ہر ایک کے لیے مہلت، وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، اجل وہ جب آئے گا وقت تو پھر ٹالا نہیں جا سکے گا، پھر اس وقت کیونکہ اس وقت آنکھ کھل جائے گی، بہت سے حقائق واضح ہو جائیں گے، اس وقت خواہش ہوگی کاش تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحین، پروردگار دے ایک تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے، پھر میں سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں گا، پھر آنکھ کھل جائے گی کہ اصل میں تو یہ آزمائش تھی دنیا، اور اس میں میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں کتنا بچا کے جا رہا ہوں، کتنا بینک بیلنس ہے، اس امتحان میں کامیابی تو یہ تھی کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، کیا جمع کیا، ذرا سی مہلت مل جائے سب کچھ صدقہ کر دوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس لیے کہ پھر آنکھ کھل جائے گی نا، پھر تو وہاں جمع کراؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ہوش میں آؤ، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال کتنا ہے، اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا، برت لیا، اپنے جسم پر استعمال کر دیا، کپڑے پہن لیے، اس سے زیادہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے کروڑوں اور اربوں ہیں بینک میں جمع ہیں یا کہیں بھی ہیں، اثاثے ہیں، جائیدادیں ہیں، رقبے ہیں، دنیا میں اس کا مال وہی ہے جو اس نے اپنی ذات پر استعمال کر لیا، باقی سارا جو ہے وہ کیا ہے، وہ وارثوں کا ہے، وہ ایک فریب نفس کا شکار ہے کہ یہ میرا ہے میرا ہے، آج آنکھ بند ہوگی اور یہ سب کچھ وارثوں کے نام منتقل ہو جائے گا، یہاں سے تو خالی آ جاؤ گے، کوئی کہہ شہ ساتھ نہیں جائے گی اور کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ آباد ہوں، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، یہ اتنا کچھ جو جمع کیا تھا یہ کیسے جمع کیا تھا، حلال سے کیا تھا، آرام سے کیا تھا، فرمایا ابن آدم کے قدم جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے عدالت کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، پانچ باتوں کا جب تک اس سے حساب نہ لے لیا جائے اللہ کی عدالت سے کوئی ہل نہیں سکے گا، عن عمره فیما افنا، یہ جو تمہیں مہلت عمر ملی تھی یہ تم نے کہاں صرف کی ہے، کہاں ضائع کی ہے، ذرا حساب دو ایک ایک لمحے کا، ایک راستہ ہم نے بتایا تھا، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ لمحات جو تم نے بسر کیے تھے کس راستے پر گزرے تھے، اللہ سے کی وفاداری، اللہ کی غلامی والا، یا شیطان کی پوجا اور شیطان کے رستے، اس کے رسے قدم کے پیچھے چلے تھے، وعن شبابہ فی ما ابلا، خاص طور پر جوانی کا وقت وہ کہاں گلایا تھا، قوت کار اس میں ہوتی، اس وقت انسان بڑا پر اعتماد ہوتا ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی کر سکتا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ سٹینڈ لے کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کہاں گیا یہ وقت، کہاں گنوایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو، یہ تمہاری اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت تھی، کہاں استعمال کی، رب کی مرضی کے مطابق یا نفسانی خواہشوں کے مطابق، دو حساب، وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ، اور دنیا میں جو تمہیں مال ملا تھا ذرا اس کا بھی حساب دو، حساب بھی کیا ہے، یہ ڈول حساب ہے، اس کی دو ڈائمنشن ہیں، من اين اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز راستوں میں خرچ کیا یا عیاشی میں اڑایا، للے تلڈوں میں اڑایا، اسراف و تبذیر میں گوایا، حرام کاموں میں ضائع کیا، دو حساب، وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَالِمَ، پانچواں سوال ہوگا، جو علم تمہیں حاصل ہوا، جو تمہیں بتایا گیا، دین کی باتیں بتائی گئی، قرآن کا پیغام پہنچا، عمل کتنا کیا، اس کا بھی حساب، دنیا تو ہے ہی دار الامتحان، یہاں کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، زیادہ مل جاتا ہے تو اس پہ قانونیت آ جاتی ہے، ایک سرمایہ دارانہ مینٹیلٹی ہے جو وجود میں آتی ہے، وہ اس باغ والوں کے قصے میں وہ مینٹیلٹی سامنے آئی، اس کی ایک دو مثالیں میں اور بھی دوں گا قرآن سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں کھولنے کے لیے، جھجھوڑنے کے لیے، کبھی دنیا میں چھوٹا سا کوئی عذاب کا جھٹکا، جیسے اس باغ والوں کے ساتھ ہوا، وہ صبح کے وقت نکلے تھے بڑے عزم اور جزم کے ساتھ کہ آج ہم صبح ہی صبح سارا پھل اتار دیں گے، اور کوئی مسکین دیکھو، کوئی غریب، کوئی مسکین محروم آج باغ میں داخل نہ ہونے پائے، یہ ہمارے حق میں سے خام کا حصہ بٹور لیتے، یہ ہمارا مال، کسی کو آج ہم کچھ نہیں دیں گے، الگ صبح نکلے، انہیں پتہ نہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا ایک جھونکا آیا اور باغ تباہ و برباد ہے، جب پہنچتے ہیں تو پہلے تو آنکھیں مل کے کہتے ہیں کہ یہ ہم کہیں غلط جگہ پر آ گئے، انا لغالون، بھٹک گئے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو وہ مقام نہیں ہے، پھر فوراً ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مقام تو وہی ہے، روز کے آنے والے ہیں، بھول تو نہیں سکتے راستہ، ہاں نقشہ بدل گیا ہے، سارا باغ اجڑ چکا۔ اب جہاں پر اللہ نے انہیں جھٹکا دیا، اور اس میں جو باغبانوں کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ ناشکری والا طرز عمل یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے، جو محروم طبقات ہیں ان کا حصہ ہے اس میں، اور ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ چنانچہ توبہ کی انہوں نے اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو ہمیں معاف کر اور ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما، وہ قادر ہے۔ یہاں وہ قصہ ختم ہو گیا اور یہ فرمایا کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا عذاب تھا، یہ عذاب ان کے لیے باعث رحمت بنا یا باعث زحمت بنا؟ مادہ پرستانہ سوچ یہ ہوگی وہ یہ کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، او ہو اس کی تو تلافی آسانی سے نہیں ہوگی، وہ ایک ہی تو ان کا اصل سرمایہ تھا، وہ سارے کا سارا اجڑ گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ جو جھٹکا لگا ہے اسی میں ان کے لیے رحمت پوشیدہ، ان کی آنکھیں کھل گئی، جس غلط راستے پر جا رہے تھے اسے تربو ہو گیا، توبہ کی اور صحیح راستے پر آ گیا، اب ان کی آخرت سمجھنے کا امکان پیدا ہو گیا جو اصل زندگی ہے۔ دنیا کے مال و اسباب کی کیسی، وہ جو محاورہ کہتے ہیں مال کیا ہے، ہاتھ کی میل ہے، حقیقت یہی ہے۔ لیکن جس وقت انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی امنگیں ہیں، مال ہے، پھر تو وہ فرعون بن جاتا ہے، فرعون اور فاروق۔ ہاں آخرت میں آنکھ کھلے گی تو احساس ہوگا، کسی کو بڑھاپے بھی ہو جاتا ہے لیکن سب کو نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق بھی کسی کسی کو ملتی۔ تو یہ وہ حقیقت ہے، اور قرآن مجید اس اعتبار سے بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہاں جو کچھ دیا گیا وہ امتحان ہے، وہ تھوڑا سا کچھ مل جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور ذرا دنیا میں تکلیف آ جائے تو وہ ویلا کرنے لگ جاتا ہے، ایک ایک کے پاس جا کے شکایتیں کر رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی یہ سب امتحان ہے، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اصل حقیقت، اصل کامیابی، اصل عزت وہ صرف اور صرف آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابیوں سے بھی آزماتا ہے، میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا یا اس سے پہلے ایک بار، کہ دنیاوی کامیابی جو ہے انسان کامیاب ہو رہا ہے، ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالا پھر دوسرے کی پلاننگ کی، بڑی کامیاب زندگی جا رہی ہے، لوگ بھی خوش ہیں، وہ خود بھی خوش ہو رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اور زیادہ دنیا میں گم ہو گیا اور آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، لیکن بڑا کامیاب دنیاوی اعتبار سے۔ یہ کامیابی اصل میں دنیا کی کامیابی اس کے لیے امتحان تھی، اور اس امتحان میں وہ بری طرح ناکام تھا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، اس کامیابی کے پردے میں اس کی ناکامی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اس کو پہچانو، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، تم یہاں کی کامیابی کو حقیقی سمجھ بیٹھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہے امتحان ہے۔ چنانچہ دو مقامات ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ کوٹ کروں یہاں پر۔ سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، رحمت سے شادمان کریں، شاد کام کریں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ثم نزعناها من، اور پھر ہم اسے کھینچ لیں، واپس لے لیں، انہ لیئوس کفور، وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے. یعنی ایک تو ایک کمر ٹوٹ گئی جیسے, اس لیے کہ اس نے یہاں کی نعمتوں کا ہونا یا نعمتیں چھن جانا اسی کو اصل حقیقت سمجھا ہے. اس حقیقت کو بھول گیا کہ یہ سب کچھ آزمائش ہو رہی ہے تمہاری. زیادہ دیر دیا اللہ نے, کیا کرتے ہو, ذرا چھینا ہے تو اب دیکھو اب طرز عمل کیا ہے. لیکن اس امتحان میں بھی انسان ناکام ہو جاتا, مایوس, کمر ہمت ٹوٹ گئی, ہر ایک کے آگے شکوے, شکایتیں, کفور, ناشکرا, گویا کبھی اللہ کی نعمت اس پر ہوئی نہیں ہے, ساری پرانی نعمتیں بھول گیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ, اور ہم اگر اس کو کچھ نعمتیں عطا کریں سختیوں کے بعد, سختی آ رہی تھی, پریشانیاں تھیں, مشکلات تھیں, تنگی تھی, اور پھر خوشحالی کے دروازے کھل گئے, اب کیا کہتا ہے, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, اب وہ کہے گا میری جو مشکلات تھی, پریشانیاں تھیں, دور ہو گئی, میری بدقسمتی کے دن اب ختم ہو گئے, اب قسمت جاگ اٹھی, انہ لفرح فخور, اب اترا رہا ہے اور شیخی خورا بن گیا ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, اور میں نے یہ کیا, اور میں نے اس طریقے سے پلاننگ کیا, اس کا یہ نتیجہ نکلا, آج دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. قرآن نے یہ شکوے کے انداز میں حقیقت کو نہیں سمجھتا, ذرا سا مل گیا تو اترا رہا ہے, آپے سے باہر ہو گئے. ہونا کیا چاہیے تھا, ہر حال میں صبر اور شکر. بندہ مومن کا کام کیا ہے, دنیا کی نعمتیں زیادہ مل گئی, مل رہی ہیں, نہیں بھی ملی ہیں تو روزانہ شکر ادا کر رہا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں, جوڑ ہیں, ہر ایک کے عوض روزانہ صدقہ واجب ہے. اب کتنے جوڑ ہیں, وہ سب کچھ سب ٹھیک کام کر رہے ہوں تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ان کی نعمت ہونے کا, کسی ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے تو پھر جو بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے. اگر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس پر بھی تو اللہ کا شکر واجب تھا کہ نہیں تھا. ہر ہر جوڑ کے عوض میں صدقہ واجب ہے ہر مسلمان پر اصولی طور پر. اور پھر اگر مزید اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں, خوشحالی ہے, فراوانی ہے, سکھ کے دن ہیں, شکر ادا کرے, شکر ادا کرے اور یہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے زیادہ دیا, میرے ہی آس پاس جو محروم لوگ ہیں ان کا حصہ ہے اس کے اندر, اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا حصہ نکالوں اس میں سے, ان کی ضروریات کا خیال رکھوں. اور اگر زیادہ مال ملنا شروع ہو جائے تو گھبرا جائے کہ پروردگار میں اس مال کا حساب نہیں دے سکوں گا, آخرت میں تو تمہیں ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے. دنیا دار الامتحان ہے, یہ زیادہ سخت امتحان ہے, جس کو زیادہ مال مل گیا اسے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. مین تصبہ ہوں ابھی مان پتا ہوں کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا, دو حساب. مطمئن ہونے کی بجائے پریشانی شروع ہو جائے. اور کامیابی کیا ہے, زیادہ سے زیادہ میں اس بینک میں جمع کرا دوں, نکالوں, دونوں ہاتھوں سے خرچ کروں اللہ کی راہ میں. اگر تو اسے آخرت یاد ہے اور اسے اس زندگی کی حقیقت معلوم ہے تو اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. اور اگر نعمتیں چھن جائیں تو کیا ہو, سب یدہ مجھے آزما رہا ہے. سب اور شکر ہر حال میں کرتا رہے. لیکن اگر نعمتیں کچھ سلب کر لی اللہ نے اور ہر جگہ شکوے شکایتیں رونا دھونا ہے, ناکام ہو گیا اس میں, ذرا مل گیا تو چال بدل گئی. اب غربا سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ چہرہ موڑ کر اور ٹیڑھے منہ سے بات کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت سے دور ہے، غافل، ناکام. یہ حقیقت ہے جو قرآن بار بار سمجھا رہا ہے. چنانچہ دوسرا مقام اور یہاں پر فرمایا اس سے آگے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. دیکھو اونچ نیچ تو سب پر آئے گی، اہل ایمان پر بھی آئے گی. ایک طرز عمل وہ تھا، نعمتیں چھن گئیں، مایوس ہو گیا، ناشکری کر رہا ہے، شکوے شکایتیں کر رہا ہے، ذرا زیادہ مل گیا چال بدل گئی ہے، تکبر پیدا ہو گیا، غرور اور گھمنڈ ہے، فرعون بنے ہوئے. ان الذین صبروا، سوائے ان کے جو صبر کریں. آزمائش آتی ہے، سختی آتی ہے، سب یہ اللہ کی طرف سے، میرا امتحان ہو رہا ہے، مجھے زبان پر شکایت کا کوئی لفظ میری زبان پہ نہ آئے، راضی برضائے رب. جو رب نے عطا کیا اس پر رہا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان کے عملی تقاضے ہیں ان پر کاربند رہے. یہ انہیں کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے بخشش ہے اور وہ اجر کبیر ہے، اصل اجر تو وہاں ملنے والا. دوسرا مقام ہے سورہ حامیم السجدہ، وہاں فرمایا کہ لا یستب الانسان من دعاء الخیر. انسان تھکتا نہیں ہے خیر کی دعا کرنے سے، اور خیر سے مراد یہاں پر مال و دولت، اور مل جائے اور مل جائے. سورہ بقرہ میں جہاں پر حج کا اور حج مناسی کے حج کا ذکر ہے، وہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ وہاں بھی پہنچتے ہیں میدان عرفات میں، ظاہر بات ہے کہ سفر کر کے گئے ہیں، حج کا سفر ہے، میدان عرفہ ہے، سب سے زیادہ قبولیت دعا کا مقام اور وقت، اور دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار ہمیں یہ چیز اور عطا کر دے، دنیا میں اور کامیابی عطا کر، اور مزید جو ہے وہ چیزیں نعمت دنیا کی عطا کر دے. ساری دعائیں صرف دنیا کے لیے. وما له في الآخرة من خلاق، ایسے بد نصیبوں کا آخرت میں جو اصل زندگی ہے وہاں کوئی حصہ نہیں. وہاں جا کے بھی دنیا مانگ رہے ہیں، جو اصل مانگنے کی شے ہے وہ مانگو، وہ ابدی کامیابی، وہ حقیقی کامیابی، وہ اصل زندگی، وہ ابدی زندگی. یہاں تو معلوم نہیں کہ ابھی سفر حج میں تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، اگر پہنچتے بھی ہو، اور کتنے دن اور باقی ہیں، اور مانگ رہے ہو دنیا. یہ ہے انسان کی غفلت، کوتاہی نظر. فرمایا لا یستب الانسان من دعاء الخیر، دنیا میں یہ مل جائے وہ مل جائے، اس دعا سے انسان کبھی تھکتا نہیں. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کوئی تکلیف دنیا میں آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لَيَئُوسٌ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انتہائی مایوس اور نا امید، مجسم مایوسی بن کر بیٹھا ہوا. وَلَئِن نَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّا، اور اگر اسے اس تکلیف کے بعد ہم پھر رحمتوں سے نواز دیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو تکلیف تھی یہ بھی آزمائش تھی، ہم نے اب اس پر رحمتیں کی ہیں، اب ذرا اس کو پھر آزمانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا تو ہے ہی دار الآزمائش، دار الامتحان. تو کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اب وہ کہے گا کہ ہاں یہی میرے لائق ہے، میرے شایان شان ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اب جب دنیا میں خوب مل گیا تو وہ کہتا ہے دنیا ہی اصل میں جنت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کوئی ہوگی. اچھا یہ ضروری نہیں کہ الفاظ اس کی زبان پر آئے، اندر احساسات یہی ہیں، سرمایہ دارانہ سوچ یہی ہے، کس نے دیکھی آخرت؟ اصل جنت تو یہ جنت ہے، دیکھو سب کچھ موجود ہے، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ تو یہاں اچھے سیٹھوں کو اس سے بھی زیادہ چیزیں میسر ہیں بظاہر. تو اصل جنت یہی بابر بیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں, اور یہ جو کچھ ملا یہ میری محنت اور میری ہنر مندی میری پلاننگ اس کی وجہ سے ملا ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اول تو قیامت آنی ہی نہیں ہے, وہ آخرت کا معاملہ صرف ایسے ہی ہے ڈھکوسلا ہے, اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا, دوسرا عالم آیا عالم آخرت اور وہاں پیشی ہو بھی گئی, اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, تو وہاں اللہ کے پاس میرے لیے اور اس سے زیادہ خیر ہی خیر ہوگا. دنیا میں اگر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے تو میرے اندر کوئی ہنر ہے نا, میرے اندر کوئی اوصاف ہے, میرے اندر کوئی صلاحیت ہے, اس کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ صلاحیت وہاں بھی رہے گی اور وہاں بھی زیادہ ملے گا. یہ ہے مینٹلٹی سرمایہ دارانہ. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ملا میری کمائی ہے میری محنت ہے لہذا میں جیسے چاہوں خرچ کروں, میں خامخواہ محروموں کو اور مزدوروں کو اور محنت کشوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو کیوں دوں, انہوں نے محنت کی ہوتی تو آج یہ بھی دنیا میں آگے ہوتے, یہ تو میں خامخواہ ان کی حوصلہ افزائی کروں گا. اب یہ سوچ ہے کہ جو ڈیولپ ہوتی حقیقت سے غافل, اور نتیجے کے اعتبار سے خسرت دنیا والا. یہ ہے معاملہ جو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے. چنانچہ یہاں سورہ قلم میں بھی میں نے کچھ اگلی آیات تلاوت کی تھی, اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, وہ باغوانوں کا قصہ سنایا اور پھر فرمایا کہ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں نعمتوں بھرے باغات. اصل نعمتیں جو ہیں دنیا میں بھی ایک باغ نعمت ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. اب ظاہر بات ہے ہماری بھی مجبوری ہے, ہم نے عالم آخرت جو ہے ابھی دیکھی نہیں ہے, ہم نے جو نعمتیں اللہ کی دیکھی ہیں وہ اسی زمین پہ دیکھی ہیں, لیکن وہی رب بتا رہا ہے اس کا اس کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ صادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں سب بھی اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں, اور جو اصل نعمتیں ہیں آخرت میں اس کا تم تصور یہاں رہتے ہوئے کر ہی نہیں سکتے. اور یہ جان لو جیسے تمہیں یہاں معلوم ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, وہ آخرت کو مانے یا نہ مانے اللہ کو مانے یا نہ مانے موت کو ماننا پڑتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عالم ہوگا وہ ابدی ہے, وہاں موت نہیں. یہ بھی سن والآخرت خیر وابقا, آخرت بہت بہتر بھی ہے یعنی کوالیٹیٹیولی کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی چیزوں کو اور آخرت کی نعمتوں کو, بہت اعلی. اب یہ ہے کہ اللہ کی بات پر اس کے رسول کی بات پر یقین ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے, سارا نقصان تمہارا اپنا ہوگا. وہ بہت بہتر بھی ہے وابقا, اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے, جبکہ یہ دنیا کی زندگی متاع غرور دھوکے کا سامان, کل کا نہیں پتا. آج جو بچہ پیدا ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ضرور بڑھاپے کو پہنچے گا, کل کے بارے میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ, بوڑھوں کو چھوڑ دیجیے بچوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے. یہ تو حقیقت ہے نا, یہ ناپائیداری یہ عارضی ہے, بہت عارضی اور انتہائی ناپائیدار, غیر یقینی, معلوم نہیں کتنی مہلت باقی ہے, بڑی لمبی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ اگلے دم میں جو ہے وہ فرشتہ اجر موجود ہے انتظار کر رہا ہے. تو وہ ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, وہ باغات اور نعمتوں والے باغات، وہ جو اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے تیار کیے ہیں، وہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے. پہلا لفظ یہ آیا، اللہ سے ڈرنے والے. اور ڈرنے والے کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہر وقت ایک شخص کانپتا رہے اور اس کی قوت عمل بھی ختم ہو جائے، نہیں. مراد کیا ہے؟ واقعی اللہ کو رب مانا ہے، ان حقائق کو مانا ہے، اب ہر حرام چیز سے بچنا ہے، گناہ سے بچنے کی شعوری کوشش کرنی ہے. ڈر اس بات کا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے. میں ایک نیک کام کر رہا ہوں لیکن کہیں خدا نہ خواستہ اس کے اندر تکبر آ گیا تو سب کچھ ضائع جائے گا، اس کا خوف ہو. مجھ سے وہ عمل سرزد نہ ہو جائے جو رب کو ناپسند ہے. حرام سے بچوں، گناہ سے بچوں، معصیت سے بچوں، اللہ کی نافرمانی سے بچوں. تقویٰ کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. آپ طے کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، آج طے کر لیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے اور رسول نے کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا. لیکن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نافرمانی ہو گئی. جس چیز سے روکنے کا حکم دے دیا، یہ بچو اس سے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ منکر ہے، اس سے رکنا ہوگا. نہیں رکتے تو نافرمانی ہوگی. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے متقین، جو لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے. وعدہ ان سے. اور اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت ہے. افا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب اور مالک اور آقا تسلیم کیا، اس کے وفادار ہیں، فرما بردار ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں، یا مانتے بھی ہیں تو عملاً اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. زندگی گزر رہی ہے، اس شعر کے مطابق، وہ اقبال کا شعر بھی ہے، ساری بات اس میں آ جاتی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. تمہاری وضع قطع تو نصارہ والی ہے، عیسائیوں والی ہے، تمہاری رسومات تمدنی ساری سب کے سب ہندوانہ ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ اللہ کے وفادار ہیں، فرما بردار ہیں. اللہ نے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو میں نے ایک رول ماڈل بھیج دیا، اللہ کے رسول ان کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ. رب کو کس طرح کی زندگی پسند ہے، اس کا مجسم نمونہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رستے پر چلو. کہا نہیں، ہم نے کہا نہیں، ہم نے ہندوانہ رسومات بھی کرنی ہے، ہندوانہ تہوار بھی منانے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ اور رسول ناراض ہوں. ہاں، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے وفاداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی رائے قائم کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کوئی بادشاہ ایسا ہوا ہے یا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک شہنشاہ ہو اور اس کا نظام عدل یہ ہو کہ مجرموں کو اور وفاداروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہو؟ کبھی آج تک ہوا؟ کبھی انسانی عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے؟ ایک وفادار ہیں، ایک وہ ہیں جو باغی ہیں، مجرم ہیں. نہ لکم کئی بتا تم، تو وہ نعمتیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے، وفاداروں کے لیے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنت کا وعدہ ان سے ہے. اور باقی سورہ مائدہ میں جو ہمارے کان کھول دیے گئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے اسلام کے خلاف. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا اس کا انجام بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا، وہ پھر اللہ کے وفاداروں میں نہیں ہے، وہ باغیوں میں ہے. سیدھی سی بات ہے، انہوں نے صلیبی جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور ہم ان کے ساتھ دے رہے. سبحان اللہ، صلیبی جنگ کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے وفاداروں اور مجرموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے، برابر کر دیں گے؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہے پیغام قرآن کا، لیکن ہم پیغام نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی غرض ہی نہیں کہ اللہ نے بھی کوئی پیغام ہمارے نام بھیجا ہوا ہے. ہوگا، دیش بھی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دو ایک طرف ساتھ میں، رہنمائی نہیں چاہیے ہمیں، ہمیں صراط مستقیم نہیں چاہیے، ہم تو اپنے مفادات، دنیاوی مفادات کے تحت فیصلے کریں گے. کیا یہ ایمان ہے؟ یہ اللہ پر ایمان ہے؟ یہ قرآن پر ایمان ہے؟ یہ رسول پر ایمان ہے؟ بات کیف یہ ہے، وہ مقام جو میں چاہ رہا تھا کہ چند آیات ہم اور پڑھ لیتے ہیں. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس پہ تم نے پڑھ رکھا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھو، تب بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے جنت محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں اور باغیوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرے گا؟ کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس لکھی ہوئی؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس میں تمہارے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. ایسی کوئی کتاب ہے تو لاؤ پیش کرو. اس دن کا مالک و مختار کون ہوگا؟ مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم؟ للہ الواحد القہار. کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی زبان نہیں کھول سکے گا سوائے اس کے کہ جسے خود رحمان ہی اجازت دے دے. اور وہ دن آئے گا، یا آج جن کا امتحان ہو رہا ہے یہ سب اس دن پیش ہوں گے. سبھی کا امتحان ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی، ہمارے حکمرانوں کا بھی، اور سب کی پیشی ہونی ہے. اسی پیشی کا نقشہ یہاں پر آیا. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ہم سے انہوں نے کوئی قسم لے رکھی ہے جو قیامت تک پہنچے گی؟ اور ان لکم لما تحکمون، اور اس کے نتیجے میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے وہ ان کو مل جائے گا، یہ خود مختار ہوں گے اس دن. قرآن بھی جو ہے بھگو بھگو کر لگا رہا ہے، کن تو سب رات میں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ سل ہو میوم بزاد کا زعیم، اے نبی ان سے کہیے، پوچھیے ان سے کہ کون ہے جو ان باتوں کا ضامن بنتا ہو کہ ہاں ہمیں اختیار ہوگا، وہاں پر ہمارے مرضی کے فیصلے ہوں گے، وہاں سب کو برابر کر دیا جائے گا، کون ہے جو تم میں سے ضامن بنتا ہو اس کا؟ قرآن چیلنج کے انداز میں کہتا ہے. ہم لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ کائنات میں کچھ اور بھی ہستی ہے جن کے پاس اختیار ہے اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہے، وہ کہاں ہیں؟ لے آئے اپنے شریکوں کو. کائنات میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ. فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی. اس آیت میں، اس کی تشریح میں بہت سی باتیں آئی ہیں. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی میدان حشر میں ظاہر ہوگی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس تجلی کو دیکھ کر سب لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں. مومن تو چاہیں گے چاہیں گے، منافق بھی یہی چاہیں گے، جو دنیا میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے بھی تھے تو ریاکاری کے لیے، تو امریکہ کے سامنے اور بڑی قوتوں کے سامنے سر بسجود ہونے والے، اور مشرک بھی جو صاف انکار کرتے ہیں وہ سب بھی، سب چاہیں گے کہ اب سجدہ کریں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، لیکن وہ لوگ، وہ کفار، وہ مشرک، وہ منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے چاہتے ہوئے بھی. حقیقت تو کھل گئی ہے، رب کے سامنے سر بسجود ہونے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن ان کے کمرے جو ہیں وہ سلاخوں کی طرح سخت کر دی جائیں گی اور وہ جھک نہیں پائیں گے چاہنے کے باوجود. یہ اس وقت ظاہر ہو جائے گا کون واقعی رب کا وفادار تھا. اس کی ڈیمونسٹریشن ہو جائے گی. خاشیت ابصارہم ترہقهم ذلہ، ان کی نگاہیں ذلت کی وجہ سے گڑی ہوں گی زمین میں. وقد کانوا یدعون الی السجود، اور اس سے پہلے کہا جاتا تھا انہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قبلہ ٹھیک کرو، رب کو اپنا معبود سمجھو، اس کے احکامات پر چلو. وہم سالمون، اس وقت بھلے چنگے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، بہرحال میں ان آیات کے حوالے سے یہی بات ختم کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا نظائے خلافت کا اداریہ بھی، اور خاص طور پہ جو اسٹریٹجک مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اس پر بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے ہمارے ایوب بیگ صاحب نے تجزیے کے طور پر، کہ کیا اسٹریٹجک مذاکرات ہیں سوائے اس کے کہ ہم امریکہ کی اور خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ ہمیں اور کیا دینے کے لیے تیار ہیں. ہم امریکہ کی غلامی میں اور بچنے کو لیے کتنے تیار ہیں، اور وہ ہمیں اور کیا دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ حق پر کون ہے. امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، وہ حق پر تھا. امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، وہ حق پر تھا. اصل دہشت گرد ہے کون؟ دہشت گردی ساری دنیا میں پھیلا کون رہا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو اس دہشت گردی اور بے انصافی اور ظلم کی وجہ سے جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، ہم انہیں دہشت گرد کہہ کے سارا غصہ ان پر نکالتے ہیں. اصل ظالم کون ہے؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟ انصاف کس کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں دیکھنا ہم نے. ہم مزید امریکہ کے اس ظلم میں شریک ہو کر اس کی کیا خدمت اور کر سکتے ہیں اور کتنا اس سے لے سکتے ہیں، یہ اسٹریٹجک مذاکرات. مزید اس کی وفاداری میں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور رب کی نافرمانی میں اور کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ حساب ہو سکتا. لیکن یہ کہ ان حقائق کو تو کوئی بیان کرتا نہیں ہے، اور وہاں پر جو بے گناہ مر رہے ہیں ڈرون حملوں کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں، ہر ہفتے، ہر مہینے، وہ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ یہاں پر کوئی بے گناہ مر جائے، یقیناً بہت بڑا، بہت قابل تلافی نقصان ہے، قابل مذمت ہے. لیکن یہ کہ یہاں تو آپ دکھا دیں گے، بچوں کے بھی تصویریں دکھا دیں گے، ماؤں کے بھی دکھا دیں گے، ان کے ڈائلاگ بھی سنا دیں گے، وہاں کے احساسات نہیں ہیں. وہاں کے بچے جو ہیں وہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہاں کی مائیں جو ہیں وہ کسی اور چیز سے بنی. کیا سارے غم اور دکھ وہاں پر نہیں ہیں؟ اور اس سارے عمل کے اندر حکومت پاکستان شریک، ریئیکشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر رہے. اب اول تو جن کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اصل مجرم وہ بھی مجرم ہیں یا نہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے, اور یہ تو بات طے ہے بے شمار جو ہیں ان کے ساتھ بے گناہ مارے جا رہے ہیں. ابھی ہال بروک کا بیان تھا یا رابرٹ گیٹس کا تھا کہ گولی جو ہے وہ بے گناہ میں یا مجرم میں تفریق نہیں کرتی, یہ اپنے اس ظلم کے جواز کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو پھر یہ تو پھر ہر جگہ ہوگا, بم دھماکے بھی کسی میں تفریق نہیں کرتے. پھر کون ہے جو اصل محرک ہے؟ یہ ظلم اصل میں کہاں سے شروع ہوا؟ دہشت گرد کون ہے؟ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے بعد اپنا رائے عمل طے کریں. لیکن وہ نہیں ہے, اس طرف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے. تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں کہ سرجمن پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک کام بہت اچھا ہو گیا ملکی سیاسی اعتبار سے, 18ویں ترمیم, اس پر سیاستدانوں کا اتفاق. لیکن اگر اتفاق کے بعد بھی اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی, جیسے کہ مشرف کے جانے کے بعد وہی پالیسی چلتی رہی ہے, زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں, اور اگر یہی کچھ اس کے بعد بھی ہونا ہے تو پھر اس کا کوئی حاصل نہیں, کوئی حاصل نہیں. ہم اللہ کے مجرم ہیں اس زمین پر, بہت بڑے مجرم. اس جرم کی جو ہے بھی اس کا احساس ہونا چاہیے, اور پھر اس کی تلافی کے لیے جو ہے صحیح معنی میں لوگوں کو بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کر, اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں اگر اصل اس کو ہدایت مانتے ہیں, ہدایت کیا سے لیں, اور پھر اپنے رائے عمل متعین کریں. ورنہ پھر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.